بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد محرم الحرام کا مہینہ رمضان المبارک کے بعد محترم مہینہ ہے. اس میں روزہ رکھنے کو خاص فضیلت ہے. بعض روایات میں آیا ہے کہ ایک روزہ رکھنے کا ثواب 30 دن کے روزے کا ثواب ہے. اور یوم عاشورہ جس کو 10 محرم کہتے ہیں, اس روز بہت سے اہم واقعات دین کے اعتبار سے پیش آئے, جن میں سے ایک واقعہ فرعون کے غرق ہونے کا ہے, جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کی تب دور میں تھا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں خشکی کا راستہ پیدا فرمایا. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر پار ہونے لگا تو فرعون بھی اسی رستے پر ہو لیا اور اس کا لشکر بھی. اور جب پانی میں فرعون پہنچا, پانی کے درمیان, تو اس وقت خدا تعالیٰ کے حکم سے وہ خشکی جیسے پہلے پانی تھا وہ پانی ہو گئی اور فرعون اس طرح غرق ہو گیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے نجات پائی. وہ یہی 10 محرم کا دن تھا. اور بھی اس دن میں اہم واقعات منقول ہیں. مثلا حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی تو وہ یہی دن تھا. اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری طوفان نوح کے بعد, وہ بھی یہی دن تھا. غرض یہ کہ یہ دن شروع سے قابل احترام چلا آ رہا ہے, لہذا اس دن روزہ رکھنے کو خاص فضیلت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک روایت میں ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ اس دن روزہ رکھنے سے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. بہرحال اس دن روزہ رکھنا مستحب مسنون ہے, اس کا درجہ فرض و واجب کا نہیں ہے. جو شخص اس دن روزہ نہ رکھے اس پر کوئی ملامت نہیں ہے, نہ اس کو کوئی حقیر جانے. اور جس نے روزہ رکھ لیا خدا تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے, اور جیسا کہ اس کی فضیلت آئی ہے اللہ تعالیٰ اس کی فضیلت سے ہمیں نوازے. اور اس دن کے ساتھ 1 دن کا روزہ اور ملا لینا بہتر ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا, اور پھر صحابہ نے جب بتلایا کہ مدینہ شریف کے یہودی اور دوسرے یہودی وہ بھی اس روز روزہ رکھتے ہیں, 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں 1 روزہ اور رکھوں گا. یعنی کہ یا تو 9 تاریخ کا روزہ ملا لینا چاہیے یا 11 تاریخ کا. لیکن اگر کوئی شخص نہ رکھ سکے, 1 ہی روزہ رکھ سکے 10 محرم کا, تو وہ بھی ٹھیک ہے. تو ایک تو روزہ ہو گیا, اور ایک بات مشہور ہے وہ یہ ہے کہ اس روز اپنے اہل و عیال پر کچھ توجہ کر دینا چاہیے, کچھ کھانے پینے میں اضافہ کر دینا چاہیے عام دنوں کی نسبت. تو اگرچہ یہ روایت ضعیف ہے لیکن کئی روایات میں آیا ہے, کئی جگہ آیا ہے یہ, لہذا جب مختلف اسناد سے کوئی حدیث ضعیف بھی ہو وہ ثابت ہوتی ہو تو پھر اس میں قوت آ جاتی ہے. اور یہ عمل بھی مستحب درجے کا ہے, تو یہ بھی کوئی ضروری اور فرض چیزوں میں سے نہیں ہے. البتہ اس دن پہلے حضرات نے پاس پڑوس کو بھی شامل رکھا ہے, ان کے ہاں بھی کچھ بھجوایا ہے اور فقراء مساکین کو بھی بھجوایا ہے, تو اس بات کی بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ چونکہ باطل فرقہ بھی ان دنوں میں یہ کھانے پینے کی چیزیں دیگیں چڑھانا، حلیم پکانا، کھچڑا بنانا، تو یہ وہ بھی کرتے ہیں، تو اس ان لوگوں سے بھی مشابہت نہ ہو. لہذا بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے صرف اپنے گھر والوں پر اس دن توجہ کر لیں، اور وہ بھی فرض درجے کا نہیں ہے. تو اور ایک سوال یہ ہے اس میں کہ جب اس دن ہم روزہ رکھیں گے تو اپنے گھر والوں کو کھانے پینے میں کیسے وسعت کریں گے؟ تو اس کا جواب مفتیان کرام نے یہ فرمایا کہ جس طرح جمعرات کو کسی نے کہا کہ ہم تمہارے یہاں افطار کریں گے، تو ظاہر ہے کہ جمعرات کا دن سورج غروب ہونے کے بعد شب آ جاتی ہے، دن ختم ہو جاتا ہے، لیکن افطار تو اس کے بعد ہی ہو سکتی ہے، تو لہذا وہ یہی کیا لائے گا. تو اسی طرح سے اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا ہے تو اس دن وہ اپنے گھر والوں کو کھانا اگر ایسا اضافی کر دے، 10%, 20% میں کوئی اچھی چیز بنا لے تو وہ کھلا دے، یا دو چیزیں کر لے، تین چیزیں کر لے، خوش ہو جائیں گھر والے، اہل و عیال خوش ہو جائیں. تو اس پر یہ روایت میں ہے کہ سارے سال اس کو رزق میں برکت رہتی ہے. لیکن بہت اہم بات یہ ہے کہ یہ سب باتیں مستحب درجے کی ہیں، سنت ہے، مستحب ہے، لیکن ہمارے یہاں قاعدہ یہ ہے کہ ان باتوں کو، جو فضیلت کی باتیں آتی ہیں، ان کو انتہا سے زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں، مستحب اور سنت کے درجے سے بڑھا دیتے ہیں اور ضروری سمجھنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ فرض واجب سمجھنے لگتے ہیں، اور یہاں تک کہ جو اس پر عمل نہیں کرتا اس کو ملامت کرتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں. یہ جہالت کی بات ہے، بالکل جہالت کی بات ہے. اور ان دنوں میں خاص طور سے پاس پڑوس سے جو حلیم کھچڑے وغیرہ آتے ہیں ان سے بھی معذرت کر لینا بہتر ہے، کیونکہ کچھ معلوم نہیں کس عقیدے کے ہیں، اور اگر صحیح العقیدہ بھی ہوں تو جیسا کہ ابھی عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے جیسی عبادت میں یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے ایک دن کے بجائے دو دن کا روزہ رکھنے کے لیے فرمایا، تو ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ یہود و نصارہ کی مشابہت سے کتنا بچنا چاہیے، کہ جہاں عبادت میں بھی ان کی مشابہت یہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، خطرناک ہے، تو پھر باقی معاملات کے اندر ان کی مشابہت کتنی خطرناک ہوگی. لہذا اگر فساد کا خطرہ ہو، شر کا خطرہ ہو، جھگڑے کا خطرہ ہو، تو وہ چیز چپ چاپ لے کر کسی بنگی وغیرہ کو دے دیں. ان دنوں میں حلیم کھچڑا پکائے بھی نہیں، کیونکہ اس سے بھی مشابہت آئے گی. عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ بقرعید کا گوشت رکھ لیتے ہیں تو محرم ہی کے دنوں میں ان کو حلیم یاد آتی ہے، پہلے پکا لیں، محرم کے مہینے کے بعد پکا لیں تو وہ بہتر ہے. اگرچہ فی نفسی اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی ناجائز بات نہیں کہ کھانا ہے، لیکن مشابہت سے بچنا بہت ضروری ہے، اس لیے اس کا بھی خیال رکھیں کہ گھر میں وہ چیزیں نہ بنائیں جو باطل فرقوں نے ایجاد کر رکھی ہیں، اس سے بہت بچنا ہے. تو یہ دو چیزیں مفتیان کرام فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں دو چیزیں ہیں بس ثابت، اور کوئی اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے سب خرافات ہیں. ایک تو اس دن روزہ رکھنا، اور ایک دن پہلے ایک دن بعد کا ملا لینا، اور اگر کوئی نہ رکھ سکے تو دسویں محرم کو روزہ رکھنے میں بھی اکیلے بھی کوئی حرج نہیں ہے، رکھ لے، چھوڑے نہیں. اور دوسری چیز اپنے گھر والوں پر توجہ کرنا، تو اس میں بھی یہ بات ہے کہ باہر پڑوس میں بھیجنے میں اور جگہوں میں بھیجنے میں پھر وہی مشابہت لازم آئے گی جو باطل فرقوں میں، اس لیے اگر کرنا ہی ہے تو اپنے گھر میں تھوڑا بہت اضافہ کر دے کھانے پینے میں، اور وہ بھی نہ کرے تو کوئی ملامت نہیں. اور یہی میں عرض کر رہا تھا کہ مستحب اور سنت چیزوں کو فرض کا درجہ، واجب کا درجہ دے دیا ہے ہم لوگوں نے. جو فرض کام ہے اس میں تو ہم بہت کوتاہی کرتے ہیں، نمازوں کی جماعت سے پابندی نہیں، اور زبان کی حفاظت نہیں، آنکھوں کی حفاظت نہیں، دل کی حفاظت نہیں، کام کاج کاروبار میں حلال حرام کی فکر نہیں ہے، اور معاشرت کی خرابیاں، معاملات کی خرابیاں، اخلاق کی خرابیاں، ان پر تو توجہ ہماری بہت کمی ہے، مگر ایسے اعمال پر قوم ایسے جٹ جاتی ہے کہ اس کو سوشل میڈیا کے اوپر بھی خوب جو ہے بھیجا جاتا ہے ثواب کی نیت سے. اور ایک بات اور بھی ہے، مفتیان کرام نے فرمایا ہے کہ یہ جو عمل ہے اپنے اہل و عیال پر توجہ کا، اس میں ثواب کی نیت نہ کریں، بس ایک فضیلت ہے، ایک فائدہ ہے، ایک ثمرہ ہے، کہ ایک تجربہ، ایک مشاہدہ ہے لوگ بعض بزرگوں کا کہ اس دن اپنے اہل و عیال پر توجہ کرنے سے سارے سال برکت رہتی ہے. لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ نے وعدے فرمائے ہیں فرائض واجبات کی ادائیگی پر اور گناہوں سے بچنے پر، کہ من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے تقوی اختیار کیا ہم اس کو مشکلات سے نکالیں گے اور ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. تو اس طرف ہمارا دھیان کم ہے. اصل میں یہ سب نفس پرستی ہے، نفس پرستی، شہوت پرستی، حوث پرستی، نفس پرستی، کہ جس جو کام ہمیں اچھا لگا وہ ہم نے کر لیا، اور جو کام طرف کڑوا ہے، سخت ہے، مشکل ہے، اس کو ہم نے چھوڑ دیا. گناہوں سے بچنا مشکل ہے اور فضیلت کے اعمال کرنا، یہاں تک کہ بعض لوگوں ہزار ہزار دفعہ وظیفہ کرنا آسان ہے، لیکن گناہ سے بچنا بہت مشکل معلوم ہوتا ہے. یہ وجہ ہے. تو غرض یہ کہ شریعت کا جو حکم جس درجے کا ہوں اس کو اسی درجے پہ رکھنا چاہیے، ورنہ جہالت ہے. تو یہ سنت اور مستحب عمل ہے، دس محرم کا روزہ رکھنا، یا نو کا اس کے ساتھ ملا جانا، یا گیارہ کو ملا لینا. تو لیکن یہ واجب یا سنن موقع واجب یا فرض کے درجے میں نہیں ہے، اس لیے کوئی نہ رکھے گا تو اس کو کوئی ملامت نہ کرے، نہ ہی اس کو حقیر جانے، اور نہ ہی روزہ رکھ کر اترائے کہ ہم بڑے پاک باز ہیں، بڑے روزے دار ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو پاک باز سمجھنے سے، نیک سمجھنے سے، اچھا سمجھنے سے میری بھی اور ہم سب کی حفاظت کرنا ہے، اور دوسروں کو حقیر سمجھنے سے، گناہگار سمجھنے سے میری بھی اور سب مسلمانوں کی حفاظت کرنا ہے. اپنے کو سب سے کم تر سمجھنے کی توفیق دے. تو یہ محرم، محرم الحرام کے متعلق تھوڑی سی بات جو تھی وہ کرنی تھی. باقی جو کچھ بھی ہے سب خرافات ہیں، اور مشابہت سے بچنے کی جو بات میں نے عرض کر دی، یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ غیروں کے طریقوں سے بچنا کتنا ضروری ہے، اور غیروں کے طریقوں پر زندگی گزارنا کتنا خطرناک اور مہلک ہے. یہ قصہ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کا لکھا ہوا ہے کہ ہندوؤں کی ہولی ہو رہی تھی، تو اس وقت کوئی مولوی صاحب جا رہے تھے، ان کو مذاق سوجھا، ایک گدھا جا رہا تھا، تو انہوں نے اس کو کہا، مذاق میں کہا مزاحن، کہ سب رنگین ہیں آج تو رنگین کیوں نہیں ہے، اور اس پر پانی کی پیک تھوک دی. وہ رنگین ہو گیا، لیکن خواب میں دیکھا گیا کہ خدا تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں کہ جو تمہیں جس جس عمل کو پسند کیا اور ان کا ساتھ دیا، انہی کے ساتھ تیرا ٹھکانا ہم کر دیں گے، ہندوؤں کے ساتھ. تو ایسے اقوال اور ایسے مواقع پر مزاح سے بھی بچنا چاہیے، یہ مزاحن بھی کوئی بات ایسی منہ سے نہ نکلے. اور اسی طرح کی غلط غلط باتیں بعض لوگ اپنے بیویوں کو کہہ دیتے ہیں، اس سے بھی بہت خطرناک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، بعض دفعہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، بعض دفعہ ایمان بھی جاتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرنا. اور یہ جو باطل فرقے ان دنوں میں تماشے کرتے ہیں، اس کو دیکھنا بھی گناہ ہے، گناہ کرنا بھی گناہ ہے، گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے، گناہ کو دیکھنا بھی گناہ ہے، اس کی ظلمت دل میں آنے کا اندیشہ ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے من کثر سواد قوم فہو منہ، جس نے کسی قوم کی تعداد بڑھائی ہے اس کا شمار انہی میں سے ہوگا، یعنی ان جیسے افعال اور اقوال کو اختیار کیا. جیسا کہ آج کل مسلمانوں میں رواج ہے پتلون قمیض پہننے کا، اگر سے فقہاء نے علماء نے اس کو جائز کر دیا ہے کہ اب یہ محض کافروں کا رواج نہیں رہا، لیکن بہرحال یہ آیا تو کافروں ہی سے ہے، آیا تو یہود و نصارا ہی سے ہے. تو اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے ایسے لباس سے ہی. اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ چھوڑ کر ہم غیروں کی تقلید کریں گے کیوں؟ کیا وجہ ہے آخر؟ کیوں ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور پیارے طریقوں کو چھوڑ دیں؟ کیسے ہمارا ایمان اور غیرت گوارا کرتی ہے؟ یہ کالر لگانا، یہ پینٹ پہننا، شرٹ پہننا، اگر یہ جائز ہوگا ہم اس سے بحث نہیں، لیکن آخر ہمارا کیوں جی چاہتا ہے کہ ہم ایسے لباس میں رہیں جو یہود و نصارا کے ساتھ خاص ہے؟ ٹائی لگانا اور ان جیسے بال کٹوانا اور ان جیسے جوتے پہننا، ان جیسا ہیئر کٹ لگانا، داڑھی کو مونڈنا یا داڑھی کو ان جیسوں کے اسٹائل پر رکھنا، آخر ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہماری منزل ہم کون، ہم نے کون سی منزل اپنے لیے چنی ہے؟ اچھی منزل چنی ہے، کامیابی والی چنی ہے، یا بری برا ٹھکانہ چنا ہے؟ کوئی بھی عقل مند انسان برا ٹھکانہ نہیں چاہتا، مگر برا عمل کر کے اس نے گویا عملاً ایک برے ٹھکانے کو چن لیا ہے. کیوں ہمارا جی نہیں چاہتا؟ کیوں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے عشق نہیں ہے؟ کیوں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے اخلاق کا شوق نہیں ہے؟ کیوں ہمیں آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم جیسی معاشرت کا شوق نہیں ہے؟ کیوں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے معاملات کا شوق نہیں ہے؟ کیوں ہمیں نماز اس جیسی پڑھنے کا شوق نہیں ہے؟ کہتے بس اتنا ہو گیا کافی، اکتفا کرتے ہیں کم سے. دنیا کے معاملے میں کم پہ اکتفا نہیں کرتے، دین کے معاملے میں یہ حماقت ہے، احمقوں کا کام ہے، احمقوں کی وادی میں رہنا ہے کہ بس نماز پڑھ لی تو ہم نے بہت بڑا کام کر لیا. ہر وقت اچھے سے اچھا اپنی نماز کو اور اچھا بنانے کی فکر اور شوق اور جستجو، ہر عبادت کو اچھے طریقے سے. اگر صبح ذکر میں مزہ آیا تھا تو اب اطمینان سے نہیں بیٹھنا، اب اور دل لگانا ہے. اگر صبح کو نماز میں مزہ آیا تھا، سجدے میں مزہ آیا تھا، لطف آیا تھا، تلاوت میں لطف آیا تھا، تو اطمینان سے نہیں رہنا ہے بلکہ اس کو اور اچھا بنانا ہے، اور خدا تعالیٰ سے بھیک مانگتے رہنا ہے کہ اللہ یہ نعمت ہم سے نہ چھینی ہے، اپنے نام کی لذت عطا بھی فرمائیے اور اس کا بقا بھی فرمائیے اور ارتقا بھی فرمائیے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ کے الفاظ مبارک ہیں، یہ بقا بھی چاہیے، عطا بھی چاہیے، بقا بھی چاہیے، ارتقا بھی ہونی چاہیے. ایک جگہ بیٹھے رہنا یہ تنزلی ہے، تنزلی جہاں سے آدمی گر پڑتا ہے. تو کیوں ہمیں شوق نہیں ہے اللہ کا پیارا بننے کا؟ کیوں اللہ کے راستے میں ترقی کا ہمیں شوق نہیں ہے؟ گناہوں میں جی لگا رکھا ہے، غیر اللہ سے جی لگا ہوا ہے، موبائل کے بغیر زندگی گزارنا مشکل معلوم ہوتا ہے، اوقات کہتے ہیں کہ ٹائم پاس نہیں ہو رہا. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ٹائم پاس نہیں کر رہا ہے، ٹائم اس کا فیل ہو رہا ہے. ایک ایک لمحے کی قیمت ہے اور یہ قیمت مرنے کے بعد معلوم ہوگی. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص پیدائش سے لے کر موت تک 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال، 200 سال، جتنا بھی جی رہے، اگر سارا وقت سجدے ہی میں رہے تب بھی قیامت کے دن اس کو حسرت ہوگی کہ کاش میں کچھ اور عبادت کر لیتا. پھر یہ سب باتیں سن کر بھی ہمارے دل لرزتے نہیں ہیں، کانپتے نہیں ہیں، شوق پیدا نہیں ہوتا اور اپنے ٹائم کو ہم فیل کرتے ہیں موبائلوں کے ذریعے، ٹیلی فون پیکج میں گپ شپ کے ذریعے، مصیبتوں کے ذریعے، شکایتوں کے ذریعے، سسرال کی شکایتیں، سسرال کے حالات، نندو بھاوجوں کے معاملات، بھائی بہنوں کے معاملات، شکایتیں، بدگمانیاں، غیبتیں، کیا وجہ ہے کہ ہمارے دل خدا کے خوف سے کیوں نہیں ٹوٹے ہوئے؟ قیامت کے خیال سے، محشر کے میدان کے خیال سے کیوں ہمارے دل ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ آنکھ بند کر لینے سے خطرہ نہیں کر سکتا، آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، غافل ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی غفلت کو دور فرمائے اور ہماری دل کی آنکھیں کھول دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں تیز تر فرما دے اور کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ نبی کریم. وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انی لاعلم آیتا لو اخذ الناس بها لکفتهم ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ کو ایک ایسی آیت معلوم ہے کہ اگر لوگ اس پر عمل کریں تو وہی ان کو کافی ہے، اور وہ آیت یہ ہے، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو خیال اور گمان تک نہیں ہوتا. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا، یعنی متقی بندے کو حق تعالیٰ شانہ ہر غم سے خلاصی دیتے ہیں، اور بے رنج و تردد ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہ ہو. اور تقویٰ حاصل ہوتا ہے کسی متقی بندے کی صحبت اور اس کی تربیت سے، لہذا اللہ والوں کی صحبت کا اہتمام نہایت ضروری سمجھنا چاہیے، کیونکہ ضروری کا مقدمہ ضروری ہوتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں بعض عادات و قصائد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. نماز میں قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تو سینہ مبارک سے ہانڈی کسی کھولنے کی سی صدا آتی، خوف خدا کی وجہ سے یہ حالت ہوتی تھی. گھر والوں کا بہت خیال رکھتے کہ کسی کو آپ سے تکلیف نہ پہنچے، اسی لیے رات کو باہر جانا ہوتا تو آہستہ سے اٹھتے، آہستہ سے جوتا پہنتے، آہستہ سے کباڑ کھولتے، آہستہ سے باہر چلے جاتے. اسی طرح گھر میں تشریف لاتے تو آہستہ سے آتے تاکہ سونے والوں کو تکلیف نہ ہو اور کسی کی نیند خراب نہ ہو. جب چلتے تو نگاہ نیچی زمین کی طرف رکھتے، مجمع کے ساتھ چلتے تو سب سے پیچھے ہوتے، اور کوئی سامنے سے آتا تو سب سے پہلے آپ ہی سلام فرماتے، صلی اللہ علیہ نبی الامین. بندہ عرض کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ ان کی ظاہری جسمانی تکلیف کا اتنا خیال رکھتے تھے تو روحانی تکلیف کا کتنا خیال رکھتے ہوں گے. کتنی روایات میں آتا ہے، کیسی کیسی باتیں آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیسا نرم اور محبت والا برتاؤ کرتے تھے. لیکن ہمارے ہاں رواج ہے اکثر کہ غصے میں لال پیلے ہوتے رہتے ہیں اور بیویوں کو تانے اور تشنے دیتے ہیں اور ان پر بات بات پر غصہ اور تانا زنی کرتے ہیں اور اس طرح ان کا دل چھیلتے رہتے ہیں، ان کے دل میں خنجر گھونکتے رہتے ہیں، زبان کا خنجر. اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہری گناہوں سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ظاہراً جسمانی تکلیف کسی مومن کو بھی، ادنا سے ادنا مومن کو بھی، بلکہ ادنا سے ادنا انسان کو بھی، بلکہ ادنا سے ادنا جاندار کو بھی تکلیف دینے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور روحانی تکلیف دینے سے بھی جو زبان پہ پہنچتی ہے، رویے سے پہنچتی ہے، چہرے کے تاثرات سے پہنچتی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو مجھ سمیت ایسی تکلیف دینے سے بھی حفاظت فرمائے. نشرتی فی ذکر النبی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ کے شرف و نزاہت نسب میں دوسری روایت ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں اور صفاح یعنی بدکاری سے نہیں پیدا ہوا. آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والدین تک یعنی صفاح جاہلیت کا کوئی غوث مجھ کو نہیں پہنچا, یعنی زمانہ جاہلیت میں جو بے احتیاطی ہوا کرتی تھی میرے آبا و امہات سب اس سے پاک رہے, پس میرے نسب میں اس کا کوئی میل نہیں. روایت کی اس کو تگرانی نے اللہ تعالیٰ قبول فرمایا.